تھے ان شنم اور خاک لہجے کی کھنک خاک تھے ان شنم اور خاک لہجے کی کھنک خاک تھے ان شنم اور خاک لہجے کی کھنک جھڑ گیا قبر میں جب حسن سرا پا کا نمک جھڑ گیا قبر میں جب حسن سرا پا کا نمک خاک تھے ان شنم اور خاک لہجے کی کھنک خاک تھے ان شنم اور خاک لہجے کی کھنک جھڑ گیا قبر میں جب حسن سرا پا کا نمک جھڑ گیا قبر میں جب حسن سرا پا کا نمک وہ جن آنکھوں میں تھی برسات کے منظر کی جھلک وہ جن آنکھوں میں تھی برسات کے منظر کی جھلک اب آنکھوں میں سیاہی نہ سفیدی نہ دھنک اب آنکھوں میں سیاہی نہ سفیدی نہ دھنک وہ جن آنکھوں میں تھی برسات کے منظر کی جھلک وہ جن آنکھوں میں تھی برسات کے منظر کی جھلک اب آنکھوں میں سیاہی نہ سفیدی نہ دھنک جھڑ گیا قبر میں جب حسن سرا پا کا نمک وہ سراہی سی جو گردن تھی وہ ٹوٹی پھوٹی وہ سراہی سی جو گردن تھی وہ ٹوٹی پھوٹی وہ سراہی سی جو گردن تھی وہ ٹوٹی پھوٹی وہ کمر ہی نہ رہی جس نے کہ پیدا ہو لچک وہ کمر ہی نہ رہی جس نے کہ پیدا ہو لچک جھڑ گیا قبر میں جب حسن سرا پا کا نمک قبر کی خاک ہی زادہ ہے وہی زینت ہے قبر کی خاک ہی زادہ ہے وہی زینت ہے قبر کی خاک ہی زادہ ہے وہی زینت ہے وارا خوشاں نہیں سرتی نہیں جھومر نہ تلک وانا خوشاں نہیں سرتی نہیں جھومر نہ تلک جھڑ گیا قبر میں جب حسن سرا پا کا نمک کیا ہوا پاس کوئی ان کے بھٹکتا بھی نہیں کیا ہوا پاس کوئی ان کے بھٹکتا بھی نہیں جن کی چالوں پہ کبھی آپ لے جاتے تھے بھٹک جن کی چالوں پہ کبھی آپ لے جاتے تھے بھٹک کیا ہوا پاس کوئی ان کے بھٹکتا بھی نہیں جن کی چالوں پہ کبھی آپ لے جاتے تھے بھٹک جھڑ گیا قبر میں جب اس نے سرا پا کا نمک اب پکارو بھی تو چنگاری آواز نہیں اب پکارو بھی تو چنگاری آواز نہیں جن کی آواز پہ ایک شعلہ سجاتا تھا بھڑک جن کی آواز پہ ایک شعلہ سجاتا تھا لپک اب پکارو بھی تو چنگاری آواز نہیں اب پکارو تو چنگار اب پکارو بھی تو چنگاری آواز نہیں جن کی آواز پہ ایک شعلہ سجاتا تھا لپک جن کی آواز پہ ایک شعلہ سجاتا تھا لپک عاشق بیدار بھی بیدار ہوئے جسموں سے عاشق بیدار بھی بیدار ہوئے جسموں سے روح نکلی کے پڑی ماد محمد کی چمک روح نکلی کے پڑی ماد محمد کی چمک جھڑ گیا قبر میں جب اس نے سرا پا کا نمک کیسے معشوق ہے بے یار مددگار پڑے کیسے معشوق ہے بے یار مددگار پڑے عاشقوں سے کہو کچھ قبر میں پہنچائے کمک عاشقوں سے کہو کچھ قبر میں پہنچائے کمک کیسے معشوق ہے بے یار مددگار پڑے، عاشقوں سے کب کچھ قبر میں پہنچائے گمت، چڑھ گیا قبر میں جب حسن سرا پاتا نمت، جب کبھی شہر خاموش سے میں گزرا تائب، جب کبھی شہر خاموش سے میں گزرا تائب، میری آنکھوں کے کٹورے گئے رہ رہ کے چھلک، میری آنکھوں کے کٹورے گئے رہ رہ کے چھلک، جب کبھی شہر خاموش سے میں گزرا تائب، میری آنکھوں کے کٹورے گئے رہ رہ کے چھلک، کیا ہوا پاس کوئی ان کے بھٹکتا بھی نہیں، جن کی چاروں پہ کبھی قافل جاتے تھے بھٹک، چڑھ گیا قبر میں جب اس نے سرا پاتا نمت،
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، آخرت کی فکر کے لیے اگر ان اشعار کو بار بار پڑھا جائے، غور کیا جائے، فکر کی جائے، تو بلا شبہ یہ اس میں بڑا ہی نسخہ اکسیر ہے. آدمی جن کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، اللہ اور رسول کو بھول جاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے، اس سے زیادہ عمدہ منظر، حقیقی منظر کوئی کھینچ نہیں سکتا کہ جن کے لیے سب کچھ تم کر رہے ہو یہ چند دن کی بات، جن کے حسن کے ترانے گائے جا رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو، تو یہ شعلہ اولا سب ختم ہو جاتا ہے. ایک گلوکارہ کے بارے میں تھا کہ جب وہ گایا کرتی تھی غالباً ام کلثوم مصر کی، تو آگ لگ جاتی تھی مجمع میں حقیقی معنی، اور بعض لوگ اپنے کپڑے پھاڑ دیا کرتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ چند دن کی باتیں ہوتی ہیں، مرنے کے بعد جا کے قبر میں قبر کھول کے دیکھے آدمی، کیا اب بھی وہی منظر ہے؟ کیا وہ آواز باقی ہے؟ وہ حسن باقی ہے؟ قافلے بھٹک جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو آدمی نہیں، جماعتوں کی جماعتیں گمراہ ہو جاتی تھیں ان کے پیچھے، لیکن آج کوئی پوچھنے والا نہیں. اسی لیے حدیث شریف میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آدمی چار وجوہ ہیں جن کی بنا پر کہیں پیغام نکاح دیتا ہے یا نکاح کرنا چاہتا ہے، تو چار وجہ ہیں، ان چار وجوہ کی بنا پر آدمی چاہتا ہے کہ فلاں جگہ شادی ہو. تو اس میں ایک وجہ ہے حسن و جمال، دوسری وجہ ہے مال. یعنی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جہاں پیغام نکاح بھیجا ہے وہ بہت حسین و جمیل، یہ جانبین سے ہے، یعنی مرد بھی حسین ہو سکتا ہے عورت بھی حسین ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے صاحب مال ہے، مال و دولت بہت، مال کی وجہ سے بہت سے عیب چھپ جاتے ہیں، یا پھر صاحب نسب، کہ حسب نسب بہت اچھا ہے، خاندان بہت اعلیٰ ہے. اور تیسری چوتھی جو وجہ ہے وہ یہ کہ دین بہت اعلیٰ ہے، دیندار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ٹھیک ہے ان وجوہ کی بنا پر آدمی کسی کے ہاں پیغام نکاح بھیجتا ہے، لیکن تم فصفر بذات الدین، تم دین کو ترجیح دو. کیوں؟ حسن بھی ختم ہو جاتا ہے. ایک وقت ہے جن کے چرچے حسن و جوانی کے ہوتے ہیں ایک خاص وقت میں، لیکن جب تیس پینتیس سال کی عمر ہوتی ہے آہستہ آہستہ حسن ڈلنا شروع ہوتا ہے تو کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. یہی حسین و جمیل جب ساٹھ ستر سال کی عورت ہو یا مرد ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے تو پھر کوئی اس کے چہرے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا, تو حسن بھی ختم ہو جاتا ہے. اور مال کا معاملہ ہے تو مال بھی سدا باقی نہیں رہتا, کبھی ہے کبھی نہیں ہے. آج جو لوگ اپنے پاس مال رکھتے ہیں ہو سکتا ہے کل اس کو وہ کنگال ہو, اس لیے مال بھی باقی رہنے والی چیز نہیں ہے اور جمال بھی باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. اور جہاں تک حسب نسب کا تعلق ہے تو اس میں تمہاری اپنی کیا خوبی ہے؟ اللہ نے جس کو جہاں پیدا کر دیا وہ وہاں پیدا ہو گیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں مکرم اور معزز وہ شخص ہے جو متقی ہے, تقوی اصل چیز ہے. تو اس لیے حسب نسب بھی کوئی چیز نہیں. البتہ اللہ تعالیٰ اگر چاروں چیزیں جمع فرما دیں کہ صاحب جمال بھی ہو, صاحب مال بھی ہو, صاحب نسب بھی ہو اور دیندار بھی ہو تو کیا ہی بات ہے, نورون علی نور. لیکن بالفرض اگر کسی میں یہ چاروں خوبیاں ایک دم جمع نہ ہوں تو پھر یہ دیکھو کہ دین کو دیکھو, پس پھر بذات دین. فرمایا کہ تم دینداری کی صفت کو دیکھو, اس لیے کہ یہ ہے صفت اعلیٰ درجے کی, اسے فنا نہیں. آدمی اگر واقعتاً دیندار ہے, دیندار سے میری مراد ظاہری دیندار نہیں, ظاہری دیندار تو بہت ہیں اپنی شکلیں بنائی ہوئی ہیں لیکن اندر سے دینداری نہیں, اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے. تو حقیقی اگر دیندار ہے تو پھر یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کو رغبت کرنی چاہیے. تو اصل جو بات اس میں بیان کی گئی وہ یہ کہ بھئی آج ہم حسن و جوانی پر مرتے ہیں, ظاہری حسن پر مرتے ہیں, لیکن اگر تمہیں حقیقی ان کی کیفیت دیکھنی ہو تو قبر کھود کے دیکھ لو, نہ آنکھیں باقی رہیں, نہ گال باقی رہے, نہ بال باقی رہے, نہ حسن و جمال باقی رہا, نہ اعضائے بدن باقی رہے, نہ گوشت ان پر باقی رہا, ہڈیاں بھی کسی کسی ہو گئیں. تو جن پر تم مرتے تھے آج ان کو جا کر دیکھو تو صحیح کہ زندگی میں یہ بھی تھے کہ جن کی ایک آواز پر ایک زمانہ پیچھے کو لپکتا تھا, لیکن آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہاں گئے. تو کن چیزوں پر مر رہے ہیں اور کن پر اپنی جان فدا کر رہے ہیں؟ اس مالک حقیقی پر کیوں اپنی جان نہیں فدا کرتے جو ان حسینوں کا خالق ہے؟ جتنے حسین دنیا میں ہیں اس کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے پیدا کیا. تو جو حسینوں کا خالق و مالک ہے آدمی اس پر اپنی جان فدا کرے. وہ قادر مطلق اگر ہم نے اس پر اپنی جان فدا کی تو نہ جانے کتنے حسین ہمارے پیچھے ہوں. لیکن اگر ہم مرنے والوں پر مرتے رہے تو ایک دن جو حشر اس کا ہونا ہے وہی ہمارا ہونا ہے, یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں. تو اس لیے اس میں اصل میں عبرت ہے کہ ہم ان چیزوں میں غور کریں, فکر کریں. کسی کی آواز بڑی خوبصورت ہے, کسی کا لہجہ بہت خوبصورت ہے, کسی کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں, کسی کے اعضاء بدن بڑے خوبصورت ہیں, کسی کے بال بہت حسین ہیں, یہ سب کچھ ختم, ایک دن سب ختم ہو جاتا ہے. اس لیے حقیقی حسن جو ہے وہ اخلاق اور کردار سے. دین اگر کسی میں ہے تو اس کو ترجیح دینی چاہیے, اس طرح اصل میں توجہ دلائی. اور دوسرا یہ کہ ہم قبرستان جایا کریں, وہاں جا کر عبرت ہوتی ہے کہ یہ بھی کبھی ہماری طرح چلا کرتے تھے. ایک اشعار ہیں, اس وقت پورے طور پر تو ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن ایک شاعر تھے, کہتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا تھا تو اچانک کسی مردے کی کھوپڑی جو تھی پاؤں کے نیچے آ گئی, تو وہاں سے مجھے ایسی آواز آئی جیسے مجھے اس نے یہ کہا کہ اور دیکھ کے چل رہا ہے بے خبر, میں بھی کبو کسو کا سرے پر غرور تھا. یعنی پاؤں کے نیچے آ گئی جب ہڈی تو آواز ایسی آئی کہ میاں دیکھ کے چل. ہم بھی بڑے غرور سے جلا کرتے تھے, باتوں باتوں میں مچلا کرتے تھے, کسی کو ہاتھ نہیں پکڑاتے تھے, لفٹ نہیں کراتے تھے, لیکن آج پیروں کے نیچے آ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. مطلب یہ تھا کہ تم مت اکڑو, دیکھو حشر یہ ہوتا ہے. ہاں, بعض صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بقا رکھی ہے. ابھی آج ہی مجھے ہمارے بھائی طارق نے ایک بات سنائی یہاں پر, ابھی کچھ عرصے پہلے غالباً آپ کے یاسر میں ایک بچے کا انتقال ہو گیا تھا.
تو دفن کر دیا گیا اس کو. اب چونکہ وہ بیاری ایکسپریس وے جو بن رہا ہے تو قبرستان کا کچھ حصہ بھی اس میں آ رہا ہے. تو یہ کہا گیا کہ بھائی جو آدمی چاہے کہ قبریں منتقل کر دے کہیں اور تو وہ کر دے لے جائے. تو غالباً اس بچے کے ماں باپ بھی پہنچے اور انہوں نے قبر کھودی تو وہ بچہ ویسا کا ویسا ہی تھا جیسا کہ اسے رکھا گیا تھا. غالباً انتقال کو سال ہو گیا, اس سے بھی زیادہ ہو گیا, دو سال ہو گئے. تو بچہ جیسے رکھا گیا تھا ویسے ہی ویسا کا ویسے ہی تھا. جنازہ ہمارے یہاں اس کا ہوا تو بہرحال بڑی حیرت کی بات تھی کہ دیکھو جہاں بدن کے نام و نشان کسی کا نہیں ہے اور اس یہ بچہ ویسے کا ویسے ہی صحیح سالم, چھوٹا سا بچہ تھا اچانک کچھ ہو گیا تھا بےچارا اور مر گیا. تو پوچھا گیا تو بظاہر اللہ تعالیٰ حقیقی وجہ تو جانتے ہیں, لیکن بتایا گیا کہ سورہ ملک پڑھ کے سوتا تھا. سورہ ملک کے بارے میں آتا نا, رات کو سوتے ہوئے پڑھ کر سویا تھا. یہ ناجیہ ہے, واقعہ ہے, سورت کا نام ناجیہ بھی ہے واقعہ بھی ہے, نجات دلانے والی اور تحفظ فراہم کرنے والی. حدیث شریف میں آتا ہے مضمون جس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو آدمی رات کو پڑھ کر یہ سوئے ہمیشہ عادت بنا لے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی سورت. کسی اور وجہ سے اگر اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو یہ سورت کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ اللہ میاں یا تو اس کو جنت میں بھیج ورنہ مجھے اپنا کلام اپنے کلام سے نکال دے, میری تلاوت کرتا تھا اور آپ اس کو جو ہے وہ جہنم میں بھیج رہے ہیں, یا تو آپ اپنے کلام سے مجھے نکال دیجئے یا پھر اس کو جنت میں بھیج دیجئے. اس لیے دیکھیے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر مستحب عمل ہے, کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ہم مستحب عمل کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیا کریں. عام طور پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کون سا فرض و واجب ہے. ارے بھائی فرض و واجب تو کرنے ہی کی چیز ہیں, لیکن جو فرض و واجب نہیں ہیں ان کو بھی تو کرنا چاہیے. آدمی کوشش کر کے ایک عادت بنا لے تو انشاءاللہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو سورہ ملک کا پڑھنا کو فرض و واجب تو نہیں ہے, لیکن اس کے بھی انوار و برکات تو ہیں نا. اس کو یوں سمجھ لو کہ دیکھو اگر کوئی شخص اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے, اگر اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دیتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر نہیں پوچھتا. یعنی فرض اور واجب کی حد تک وہ اپنے باپ سے تعلق رکھتا ہے کہ باپ کو پیسے کی ضرورت ہے پیسے دے دیے, باپ نے بلایا تو آ گیا, باپ نے کسی کام کا کہہ دیا تو کر دیا. ایک تو یہ ہے, پھر دوبارہ نہ جا کے باپ سے بات کرتا, نہ اس کی خدمت کرتا, اور نہ جو ہے وہ ایسے کام کرتا جس سے وہ خوش ہو. تو قانونی اعتبار سے چاہے یہ شخص گناہگار نہ ہو, لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ باپ سے محبت نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. تو اسی طریقے سے فرائض و واجبات کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ یہ تو واجبات اللہ نے کہا نماز پڑھنی ہے تو پڑھ رہے ہیں, زکات دینی ہے تو دے رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی تو کچھ چیزیں ہیں جو محبت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے رب ہیں, خالق و مالک ہیں, ان سے جو محبت ایک بندے کو ہونی چاہیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ پوچھ پوچھ کے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے اعمال کرے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. جیسے بیٹا اگر فرما بردار ہوگا تو جو فرائض و واجبات ہیں جو کام جس کا حکم دیا وہ تو کرے گا ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ ڈھونڈے گا کہ ابا کس بات سے خوش ہوتے ہیں, اس کام کو کرنے کی فکر کرے گا کہ ابا کا ارادہ یہ تھا کہ اس وقت بجلی کے بل جمع کرانے تو جا کے ابا سے خود ہی لے لو ابا میں جمع کرا کے آ جاؤں, خوشی ہوگی کہ نہیں. اور ایک یہ ہے کہ بیٹا کے ابا جمع کرا دینا جا کے, دونوں میں بڑا فرق ہے کہ نہیں. لاؤ ابا آپ آرام کرو میں کام کر لیتا ہوں. پانی لینے کے لیے باپ اٹھا, ابا جی آپ بیٹھی ملے لا کے دیتا ہوں جلدی سے, بھاگ کے جا کے پانی لا کے دے دیا, جوتی کی تلاش سے لا کے جلدی سے جوتی اٹھائی آگے پاؤں کے سامنے رکھ دی. اب بتائیے ان چیزوں سے اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی, کس قدر محبت پیدا ہوگی. اگر وہ نہ رکھتا تو کوئی اس پر فرض تو نہیں تھا, لیکن وہ اب ایسے کاموں کو دیکھ رہا ہے کہ باپ خوش کس سے ہوتا ہے. رات کو جو ہے وہ دودھ کا پیالہ بھر کے لا کے باپ کے ہاتھ میں رکھ کے ابا جی پی لو, ابا نے مانگا تو نہیں لیکن ہم نے لا کے دے دیا, باپ کا دل بڑھ جائے گا, خوش ہوگا کہ میری اولاد بڑی فرمانبردار ہے, دل سے دعا نکلے گی. میرے والد صاحب سے ایک شخص نے, قاری حنیف صاحب آتے ہیں تو ایک بات کہی, تو انہوں نے کہا کہ میاں دعا جو ہے وہ زبان سے نہیں دی جاتی, دعا تو دل سے نکلتی. دعا زبان سے نہیں دی جاتی، دعا دل سے نکلتی ہے. جب تم اچھے کام کرو گے تو زبان سے چاہے وہ کچھ کہیں نہ کہیں لیکن دل کہتا ہے کہ اللہ اس کو خوش رکھے، اس کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دلوں کے احوال. اس لیے جب ہم اچھے کام کریں گے، تلاش کر کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اولاد اچھی شمار ہوگی، اور ان کی دعائیں جو دلی دعائیں وہ ہمیں حاصل ہوں گی. اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا جو بندہ ہے جب وہ تلاش کر کر کے کہ میرے رب نے کیا کیا چیزیں مجھ پر فرائض و واجبات رکھے ہیں، وہ تو کر ہی رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مستحب اعمال ہیں ان کو بھی انجام دے رہا ہے. کیونکہ مستحب اعمال عام طور پر اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ کریں گے تو ثواب، نہ کریں تو کوئی برا نہیں. لہذا عام طور پر لوگ مستحب اعمال کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور اگر توجہ دلائی جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ کون سا فرض و واجب ہے، کر لیا تو کر لیا نہ تو نہیں. لیکن بات یہی ہے کہ مستحب اعمال کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح کے آدمی ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کر کے اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے تو مستحب اعمال کے اللہ تعالیٰ کن سے خوش ہوتے ہیں، ان اعمال کو انجام دے. اعمال کا نور جو ہے انوار و برکات ہوتے ہیں، اور مستحب اعمال اس سلسلے میں تیر و ہدف ہے. اس لیے کوشش کر کے ہمیں مستحب اعمال کو انجام دینا چاہیے. بہرحال بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جوانی ایک دن ختم ہونے والی، حسن و جمال ختم ہو جائے گا، مال ختم ہو جائے گا، دین ہمارا باقی رہے گا اگر اس دین پر ہم یہاں عمل کر رہے ہیں اور مرتے دم تک اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے تو ایک دن انشاءاللہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہی ہوگا. مال ساتھ چھوڑ دے گا، جمال ساتھ چھوڑ دے گا، حسب نصب سب یہیں رہ جائے گا، کون صاحب تھے کون تھے کوئی نہیں جانتا، لیکن دین جو ہے یہ ہمارے ساتھ جائے گا. اس لیے اس دین کی قدر کریں اور فکر کریں اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمدہ مثال دیا کرتے تھے اس کی. فرماتے تھے کہ اگر کوئی وزیر کسی ریل میں سفر کر رہا ہو اور اس کی وجہ سے بڑے اعلیٰ قسم کے ڈبے اس میں جوڑے گئے ہوں اور اس میں جناب ایئر کنڈیشن سیلون بھی ہو صرف اس لیے کہ وزیر سفر کر رہا ہے، اور اس میں شاندار قسم کی ٹرین بنائی گئی ہو، اور جب وہ چلنے مثلا کراچی سے لاہور جا رہی ہے تو اس کے آخر میں ایک ڈبہ ایسا بھی ہے جو لاہور بھیجنا ہے تو کوئی اس کے ساتھ لگا دے، جو ٹوٹا پھوٹا ڈبہ ہے اس کی چول ہل رہی ہے، چوں چوں کی آوازیں آ رہی ہیں. تو فرمایا کہ اگر اب لوگ ہنسے ہیں کہ اتنی شاندار ٹرین میں دیکھو یہ کہاں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ مخمل میں ٹاٹ کا پیون، تو اتنی اعلیٰ ٹرین کے اندر یہ ٹوٹا پھوٹا ڈبہ لگا دیا ہے، تو ڈبہ یہ کہے گا کہ میاں میری خستگی میں مت ہنسو، یہ دیکھو کہ میرا تعلق کن لوگوں سے ہے، میری اٹھک بیٹھا کن لوگوں کے پاس ہے اور میں کن لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. تو دیکھیے کنڈا جو پھنسا ہوا ہے اس کے اعلیٰ کا ادنا کے ساتھ جو کنڈا پھنسا ہوا ہے یا ادنا کا اعلیٰ کے ساتھ پھنسا ہوا ہے، تو جس طرح سے یہ اعلیٰ ڈبے اسٹیشن لاہور پہنچیں گے یہ جو چون چاں کرتا ہوا ڈبا یہ بھی لڑکتا پھسکتا پہنچ جائے گا، اور جس وقت وہ پہنچے گا اسی وقت وہ بھی پہنچے گا، اور وہ جب وہاں پر ورک شاپ میں جائے گا تو اس کی بھی ڈینٹ پینٹ مرمت اور رنگ ونگ ہو کے وہ بھی ویسے ہی بن جائے گا جیسے وہ اعلیٰ درجے کا ڈبا ہے. تو اسی طریقے سے نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ بے شک ہم ویسے نیک نہیں ہیں لیکن نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن اللہ نے چاہا تو وہ رنگ روپ ہم پر آ جائے گا جو مطلوب اور مقصود ہے. تو اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے میں انشاءاللہ دنیا بھی درست ہوتی ہے، آخرت بھی درست ہوتی ہے، فکر بھی پیدا ہوتی ہے آخرت کی. ان اشعار کو ہمارے بھائی اقبال نے پچھلے اتوار کو پڑھا تھا لیکن کیونکہ وقت بھی ہو چکا تھا بہت، میں نے دوبارہ جواد سے کہا کہ اس کو دوبارہ پڑھ لیں. اس میں حقیقت یہ ہے کہ منظر کشی کی گئی ہے کہ جن فانی چیزوں پر ہم مرتے ہیں ذرا ہم غور کریں کہ وہ بھی نہیں رہی باقی، خود جو ہم مرنے والے ہم بھی باقی نہیں رہیں. مٹی پہ آدمی مرتا ہے تو مٹی پلس مٹی ہوتی، مرنے والی جس پہ مر رہا ہے وہ بھی مٹی، جو مر رہا ہے وہ بھی مٹی، حاصل کیا ہوگا؟ مٹی. تو اس لیے اگر مٹی باقی پر مرے تو کسی نہ کسی درجے میں باقی رہے گی. میں نے ایک بات پہلے عرض کی تھی کہ ہم انسان جو ہیں یہ ازلی نہیں ہیں، یعنی ہمیشہ سے نہیں ہیں لیکن ابدی ضرور ہیں. ایک ہوتا نا ازلی ابدی، کہ ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے، یہ صفت تو اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن ہماری صفت جو ہے وہ ابدی ہے، ازلی نہیں ہے. کہ ہم ازل سے نہیں ہیں، ہمیشہ سے نہیں ہیں، لیکن جب اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا انشاءاللہ مٹیں گے نہیں، ختم نہیں ہوں. کس اعتبار سے ختم نہیں ہوں گے کہ جو زندگی ہم نے گزارنی ہے وہ گزاریں گے. موت آ گئی تو مر جائیں گے, منتقل ہوں گے, ختم نہیں ہوں گے. ایک جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف منتقل ہو گئے, اب زمین پہلے زمین سے اوپر تھے, اب زمین کے اندر چلے گئے, اور پھر اس زمین سے نکالے جائیں گے, پھر جان ڈالی جائے گی, پھر اس کے بعد میدان حشر, اور پھر اس کے بعد جناب جنت یا دوزخ باقی ضرور رہیں گے. اگر کوئی کافر ہے جہنم میں رہے گا, ہمیشہ رہے گا, کبھی موت نہیں آئے گی. جنت میں چلا گیا, جنت میں رہے گا, ہمیشہ رہے گا, کبھی موت نہیں آئے گی. تو دیکھیں ہمیشہ باقی ہے کہ کبھی فنا نہیں ہے انسان کو, پھر پیدا ہونے کے بعد فنا نہیں. فنا اس اعتبار سے تو ہے کہ ظاہری اعتبار سے نظروں سے اجل ہو گیا, بعد جو اللہ نے ایک جہاں رکھا ہے دوبارہ پیدا کرنا ہے, اس اعتبار سے پھر انسان دوبارہ پیدا کیا جائے گا. ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ ہمارا ایمان اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا. والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, موت کے بعد اٹھائے جانے پر آمنت باللہ, ہم ایمان لاتے ہیں, ہمارا ایمان ہے. تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. میرے عزیز بھائی, جس کا سامنا ہم نے کرنا ہے اس کو راضی کرنے کی فکر کیوں نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے, اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے تو مجھ پہ نہیں مرا تھا, اپنی جیسی مخلوق میں مرا تھا, تو آج تجھے وہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے تو جا فائدہ اٹھا لے. تو جن پہ ہم مر رہے ہیں دنیا میں, ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے. آج جن کی خاطر ہم اپنے دین سے دور ہیں, اپنے رب سے دور ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں, مرنے کے بعد یہ ہمارے کام نہیں آئیں گے. مرنے کے بعد کام نہیں آئیں گے. کوئی قبر میں ساتھ جائے گا یا چھوڑ کے آ جائے گا؟ کتنا ہی لاڈلا, کتنی محبت کرنے والا ہو, لیکن ایک حد تک ساتھ دے گا. نقصان پہنچا کے وہاں تو پھر ایسے بھاگنے کی فکر کرتے ہیں کہ رکنے کی کوشش بھی نہیں کرتے, حالانکہ وہاں پر پھر سنت طریقہ جو ہے وہ سب بھول بھال جاتے ہیں. سنت طریقہ یہ ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفنا دو تو جو قریبی عزیز ہے انہیں چاہیے وہ ٹھہرے وہاں پر, اور کتنی دیر ٹھہرے, کم از کم اتنی دیر جتنی دیر میں اہل عرب اونٹ کو ذبح کرتے ہیں, ذبح کر کے اس کی کھال اتارتے ہیں, پھر گوشت بناتے ہیں, اور پھر اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, اتنی دیر ٹھہرے, یہ سنت ہے. کیونکہ یہی وقت تو اس کا مشکل ترین وقت ہے, تمہارے رہنے سے اس کو ڈھارس ہو. وہاں پر رہو, اس کے لیے استقامت کی دعا کرو, اس کی مغفرت کی دعا کرو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اس کو دفن کر کے بعد ایسے بھاگتے ہیں کہ مڑ جاتے ہیں. کہانیوں کی کتابیں میں ہوتا ہے نا, مڑ کے دیکھا تو پتھر کا ہو جائے, تو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ اگر پیچھے مڑ کے دیکھا تو مردہ نہ کھانا جائے گی. خدا نہ کرے, اس کے جو چیزیں پینے کی چیزیں تھی, ہاتھ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے کہ میں پرے کر دو بھائی, ڈر لگ رہا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ ہمارا حال ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائی ہو, اور توجہ کرنی چاہیے اس طرف کہ ہم جن چیزوں پر مر رہے ہیں یہ ہمارے جس کا حق رکھا ہے وہ ادا کرے. بھائی کا بھائی پر حق ہے, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے, ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق ہے, شوہر کا بیوی پر حق ہے, بیوی کا شوہر پر حق ہے, ماں باپ کے حقوق ہیں, اور اسی طرح اولاد کے حقوق ہیں, سب کے ایک دوسرے پر حق ہے. ان حقوق کو ادا کرو, اس میں اگر تعلق پیدا ہوتا ہے, محبت پیدا ہوتی ہے, ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, یہ سمجھ کے محبت ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ حقوق رکھے ہیں, تو انشاءاللہ یہ سب باعث اجر و ثواب. بلکہ ان کو اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے. باپ کا حق ادا نہیں کیا, ماں کا حق ادا نہیں کیا, بیوی کا حق ادا نہیں کیا, یا بیوی نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا, یا میاں بیوی نے بچوں کا حق ادا نہیں کیا, یا بچوں نے باپ کا حق ادا نہیں کیا, گرفت میں آ جائیں گے. اس لیے ساری چیزیں ضروری ہیں. دین ہمارا سارا کا سارا نام اسی کا تو ہے کہ ہمارے معاملات بھی درست ہوں, ہمارے اعمال بھی درست ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اعمال بھی ہمارے درست فرما دے, اور سارے کے سارے جو اعمال کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کرا دے. واخر دعوانا عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالی. نستغفرک اللہم من جميع الذنوب والخطایا ونتوب الیک, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منک الا الیک. اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما.